بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شرح الأسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام الاحد الواحد الصمد، ان تین پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں. سب سے پہلے الاحد والواحد، ان کے متعلق بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے معنی ملتے جلتے ہیں، اور پھر الصمد کے متعلق بات کریں گے. الاحد الواحد اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، ان کے متعلق آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، دلیل کیا ہے ان دونوں ناموں کی. نمبر دو، ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر تین، ان دونوں ناموں میں یکسانیت اور فرق کیا ہے. نمبر چار، دنیا میں ان دونوں ناموں کے متعلق سب سے بڑی غلط فہمی، یا یوں بھی کہہ سکتے کہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی. نمبر پانچ، دونوں ناموں کی دلالت، یعنی ان دونوں ناموں کے اندر کون سے پیارے معنی چھپے ہوئے ہیں. اور آخر میں نمبر چھ، توحید اور وحدت میں فرق. اللہ تعالیٰ کا نام الاحد قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ پر ذکر کیا گیا، اور وہ ہے سورت الاخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور یہ عظیم سورت جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسے سورت الاخلاص کہا جاتا ہے. اور الاحد نام جو ہے اس کا معنی ہے ایک، اور واحد کا معنی ہے واحد، لیکن الاحد کے اندر جو معنی ہے وہ ہے کہ لا مثل له، جس کا کوئی مثل نہیں، ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. اس لیے دیکھیں سورۃ الاخلاص میں قل هو الله احد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اسے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں. تو یہاں پر احد کے ساتھ مثلیت کو، کفو کی نفی کی گئی، مثلیت کی نفی کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الواحد قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر واحد کا ذکر کیا گیا، ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں دلیل کے طور پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ کے نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا معبود برحق، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، واحد الہ ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت مہربان، رحم کرنے والا. دوسری جگہ سورۃ صاد آیت نمبر 65 میں، 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو واحد ہے، ایک ہے، قہار ہے. سورۃ یوسف آیت نمبر 39 میں، 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب جو الگ الگ ہیں، متفرق ہیں، وہ بہتر ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے. اور سورۃ الرعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ایک ہے، قہار ہے. تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا نام الواحد کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دلائل ہیں ان دو ناموں کی. اچھا، دونوں ناموں کا معنی میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ احد کا معنی ہے، اور احد اور واحد دونوں میں توحید کا معنی پایا جاتا ہے. ایک، واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو. احد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو. یکسانیت دونوں میں یہ ہے کہ دونوں کے اندر توحید کا معنی پایا جاتا ہے. اور فرق دونوں میں یہ ہے، ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ واحد کا معنی ہے ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں، حضرت کے اعتبار. اور احد کا معنی ہے ایک جس کا کوئی مثل نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے؟ واحد کے بعد، تو واحد کہہ دیا یعنی اثنین نہیں، ٹھیک ہے. اور احد کیسے؟ انسان. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کتنی ہوں؟ ایک ہوں. میرے جیسے کتنے انسان ہیں؟ تو ایک میں مثلیت کی نفی نہیں ہوتی، واحد میں. اور احد میں مثلیت کی نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عجب کی بات یہ ہے کہ مشرکین نے تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی، کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. یہ جانا ہے، مثل جانا ہے، یا ایک اس کو دوسرا نہیں جانا ہے؟ کیا جانا ہے مشرکین نے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 51 میں: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ. معبود تو صرف ایک ہے، واحد ہے، بس وہ بڑا کرو. اس آیت میں واحد جو ہے وہ دو کی نفی کے معنی میں بیان کیا گیا ہے، اور احد کا معنی ولم یکن له کفوا احد، تو اس کا کوئی مثل نہیں. مشرکین یہ تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، لیکن یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ احد بھی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. کیسے؟ وہ جانتا ہے دونوں میں، دونوں بات. دیکھیں، باریک سا فرق ہے، لیکن دیکھیں مشرکین کہاں پہنچ گئے اس باریک سے فرق میں جانا تھا. اور یعنی دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی. کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں، انہوں نے یہ تو جانے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، ایک ہے. لیکن یہ نہ جانا کہ اگر کسی کو مشکل کشا بناتے ہیں تو اسے بھی رب بناتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ابو جہل یہ جانتا تھا، اس لیے اس نے حبل کو، لات کو، عزت کو مشکل کشا نہیں سمجھا. یاد رکھے، یہ عجب بات میں کہہ رہا ہوں. ابو جہل، ابو لہب جانتے تھے کہ جو معبود، ان کے جو معبود ہیں یہ ان کے وسیلہ تو ہیں، شفاعت تو کرتے ہیں، لیکن رب کا درجہ نہیں رکھتے. یہ مشکل کشا حاجر خود نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ نہ آبائی طور پہ. جیسے کہ بعض مسلمانوں نے ایک نیا ایک چور راستہ چور دروازہ کھولا ہے ذاتی اور آبائی کا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. ابو جہل جانتا تھا کہ رب اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور عبادت جو ہے یہاں پہ غلطی ہوئی کہ اگر عبادت دعا پکار قربان نظر و نیاز ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کی کر دیں تو اس جو یہ عبادت جو ہے جو کسی اور مخلوق کے کر رہے ہیں یہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دے گا مثل بنا دے گا. یہ نہیں جانتے تھے. میں کسی سے کہتا ہوں مشرکین عرب سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے تھے ربوبیت کے اعتبار سے. مشکل پوشائی حاجت روائی خلق ہے رزق ہے تدبیر ہے ایک اللہ تعالیٰ نفع نقصان مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اگر ہم قربانی ابو جہل یہ نہ جانتا تھا اگر وہ قربانی حبل کے لیے کرتا ہے بکرا ذبح حبل کے لیے کرتا ہے یا لات یا عزا کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے تو اس نے گویا ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا ہے اور ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا مثل بنا دیا گیا. جب اللہ کا مثل بنا دیا تو پھر احد نہ رہا. احدیت کا انکار کیا نا تو اس واحد کو ماننے کا فائدہ کہ جس میں احدیت کے معنی نہ ہو کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ تو بزرگ کو فائدہ ملتا جائے. اسے جب تک اللہ تعالیٰ کو واحد احد نہ سمجھا جائے اگرچہ واحد کے اندر بھی یہ معنی چھپا ہوا ہے میں جب دونوں ناموں کو ایک ساتھ جوڑتا ہوں تب یہ معنی الگ الگ ہو جاتا ہے ورنہ واحد کے اندر بھی وہی معنی موجود ہے احدیت کا. واحد اور احد اور احد اور واحد اگر آپ الگ الگ میں واحد کہتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار تو واحد کے اندر احدیت کا معنی بھی موجود ہے. لیکن جب آپ دونوں نام لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الواحد الاحد تب دونوں کے اندر واحد کے اندر دوسرے کی نفی ہوتی ہے اور احد کے اندر مثل کی نفی ہوتی ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے غلط فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شریک بنا لیے. کتنی عجب بات ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے. اللہ تعالیٰ کے دونوں نام الواحد اور الاحد دونوں نام دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ربوبیت میں. اللہ تعالیٰ واحد ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنے اسماء و صفات میں. یہ جو تین چیزیں ہیں انہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق. یہ خاص حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور جب ہم یہ تین خاص حق اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کو ہی دیتے ہیں اسے کہتے ہیں توحید. تو واحد الاحد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہے. اللہ تعالیٰ کی خاصیت اور حق جو ہے وہ تین قسم کے ہیں. نمبر ایک ربوبیت کا حق کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک نہیں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں کوئی رازق نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں. اور الوہیت کا حق کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہے دعا قربانی نظر و نیاز بھی عبادات ہیں توکل خوف ڈر امید یہ بھی عبادات ہیں. جیسے کہ نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے دعا پکار اور دیگر عبادات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے چاہیے اور اسے کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جاننا اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں صفات الکمال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں اور ان صفات کمال میں مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ حق نہ دیا جائے. یہ تین ہیں توحید کی قسمیں. جب توحید کی بات آ گئی ہے تو میں جو چھٹا پوائنٹ ابھی بتا دیتا ہوں, توحید اور وحدت میں فرق. یاد رکھیں توحید کے اندر وہ معنی ہے جو وحدت کے اندر نہیں ہے, اور وحدت کے اندر وہ معنی ہے جو توحید کے اندر نہیں ہے, اور دونوں کے اندر ایک معنی ہے. یکسانیت کیا ہے؟ نہیں, دونوں کے اندر ایک. واحد کا معنی دونوں کے اندر ہے. لیکن دیکھیں توحید میں بہت ساری ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا توحید ہے. بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو, بہت سارے ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا توحید ہے. اسے کہتے ہیں انگلش میں oneness. اور ان سب کو آپس میں جوڑ کر ایک بنا دینا وحدت ہے, یونٹی. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ایک جیسے مختلف لوگ, یعنی ایک جیسے کیسے مختلف لوگ, ایک جیسے مختلف بھی ہیں, ایک جیسے یعنی ایک سوچ رکھنے والے مختلف لوگ. ہمارے پر مختلف لوگ ہیں لیکن سوچ ایک ہے, تو پھر ہم جمع ہوئے ایک سوچ کے مطابق. ایک جیسے مختلف لوگ مل کر ایک جماعت بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یونٹی, وحدت کہتے ہیں. ہم سب متحد ہوئے ایک سوچ کی بنیاد پر. مثال لے لیں تبلیغی جماعت. تبلیغ جماعت کون سی جماعت ہے؟ دو لفظ ہیں نا, تبلیغ اور جماعت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مولوی محمد الیاس کے نظریات کے مطابق دین کی طرف دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے جمع ہوئے. تو یہ وحدت ہے. جو یہ سوچ رکھتے ہیں متحد ہوئے ایک ساتھ, کوئی انڈین ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی بنگلہ دیشی ہے, کوئی سعودیہ کا ہے, کوئی عراق کا ہے, سب لوگ ایک سوچ رکھتے ہیں, مختلف لوگ ہیں, سوچ ایک ہے, وہ ایک ساتھ جب جمع ہوئے تو ان جماعت بنائے, اسے کہتے ہیں وحدت. ٹھیک. اور ایک جیسی مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو الگ کرنا توحید ہے. سمجھیں ذرا, ایک جیسی کیا؟ وہ ایک جیسی جماعتیں, یعنی وہ جماعتیں جو دین کے لیے جمع ہوئی. جماعت مختلف ہوتے ہیں, کوئی سیاست کے لیے ہوتے ہیں, کوئی سیاسی جماعتیں بھی تو ہوتی ہیں, دینی جماعتیں ہوتی ہیں, اور اپنا ذات کے اعتبار سے جماعتیں ہوتی ہیں, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, بہرحال پروفیشن کے اعتبار سے جماعتیں ہوتی ہیں. تو ایک ہی سوچ والی جماعتیں, دینی جماعتیں, دینی جماعتوں میں سے ایک جیسی, یعنی دینی سوچ رکھنے والی مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو الگ کر دینا توحید. تو توحید میں آنا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک کو الگ کر دینا توحید ہے, اور بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو ملا دینا وحدت ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے تو کر رہے ہیں, بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بتائے, میں اور مثال پیش کرتا ہوں. جی, کوئی اور مثال. توحید کی بات کر لیتے ہیں, بات آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالی توحید ربوبیت. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ کیا توحید ربوبیت؟ کہ اللہ تعالی کو واحد ایک رب جاننا, یعنی ایک خالق, ایک مالک, ایک رازق, ایک تدبیر کرنے والا, نفع نقصان کا مالک, زندگی موت کا مالک, حاجت روا, مشکل کشا, یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایک رب جاننا یہ توحید ربوبیت ہے. یعنی باقی جتنے بھی رب موجود ہیں سارے کے سارے باقی ہیں. جس نے بھی رب کا دعویٰ کہ فرعون نے کیا, نمرود نے کیا, باقی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے رب تھے, مختلف تھے دنیا میں, سب کو رب کہا جاتا تھا. ٹھیک. جب ان سب میں سے ایک کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ کو, جبکہ توحید ربوبیت. توحید الوہیت, معبود بہت سارے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں نے, مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ درختوں کی عبادت ہوئی ہے، پتھروں کی عبادت ہوئی ہے، چاند اور سورج کی عبادت ہوئی ہے، انبیاء کی عبادت ہوئی ہے، اولیاء کی عبادت ہوئی ہے، تو معبود تو بہت سارے ہیں. ان معبودوں میں ایک سچا معبود بھی ہے. جب معبود کی بات آتے تو سچا اور دوسرے معبود سب شامل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں معبود تو سارے ہیں. تو پھر ان سب معبودوں میں سے ایک سچے معبود کو الگ کر دینا اور اس ایمان کے ساتھ، جزمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اس واحد سچے معبود کے سوا باقی سارے معبود باطل ہیں، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی اگر نبی کی عبادت کی گئی وہ باطل ہے، اگر ولی کی عبادت کی گئی وہ باطل ہے، اگر درند اور پرند کی عبادت کی گئی، پتھر درخت کی عبادت کی گئی، چاند سورج کی تاروں کی عبادت کی گئی، سارے کے سارے باطل معبودات ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی اس باریک معنی کو نہ سمجھ سکے. یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ توحید کا معنی ہے یونٹی، اور توحید ربوبیت کا معنی ہے مینٹیننگ دا یونٹی آف لارڈ شپ آف اللہ. عجب بات ہے، یونٹی جمع ہونا. اگرچہ انگلش میں ونس کا لفظ موجود ہے، دیکھیں انگلش میں ونس کا لفظ بھی موجود ہے. ہاں اگر یہ لفظ موجود نہ ہوتا تب ہم کہتے ہو سکتے یہاں پہ غلطی ہوئی ہو، کیونکہ دوسرا لفظ نہیں تھا. بھئی ٹرمینالوجی مشکل ہو جاتی ہے نا ٹرانسلیشن میں اس طریقے سے. جب ایک لفظ موجود ہی نہیں ہے تو ملتا جلتا لفظ کون تھا؟ یہی تو ملتا جلتا لفظ تھا نا، تب تو کوئی بات بن سکتی تھی. لیکن ایک لفظ موجود ہے انگلش میں جس کا معنی ہی توحید ہے، جس کو ونس کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا. وہ لفظ وحدت کا استعمال کیا. توحید کا معنی وحدت ہے، اور اس کے بعد توحید ربوبیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت ربوبیت میں، توحید الوہیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت عبادت میں، اور اسماء و صفات کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت اسماء و صفات میں. آپ جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی معنی ربوبیت کے ہیں، خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے معنی الگ الگ تھے، ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ بنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ سارے معنی ہیں، الگ الگ تھے، جمع ہو وحدت ہوئے سارے معنی ایک جگہ پہ. اور یہ جو اصل سوچ ہے یہ معتزلہ کی ہے. معتزلہ نے جب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا ہے تو ان کے نزدیک نام کا معنی کوئی نہیں ہے. خالق اور مالک اور الاحد اور الصمد اور الکریم الرحیم سب ایک ہی معنی ہے سب کا. وہ کہتے ہیں نام بے معنی ہے، سارے کے سارے ایک ہی معنی ہے. جب ایک ہی معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انہیں صفات سے بنی ہے. تو اصل میں یہ سب متحد ہوئے، آپس میں جڑے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بنی. یعنی عجب بات ہے، فلسفی لوگ ہمیشہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، لیکن اہل علم، اہل سنت و جماعت کے علماء نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے، اور ہمیشہ جب بھی توحید کی بات کی ہے تو پھر توحید ہی کی بات کی ہے، وحدت کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. اہل بدعہ نے جانتے ہوئے یا انجان جس طریقے سے بھی انہوں نے وحدت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے، توحید اور وحدت کے لفظ میں فرق ہے. اور جو صحیح معنی ہے توحید کا وہ ہے انگلش میں ونے سے، اور عام زبان میں ہم کہتے ہیں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، مختلف چیزوں سے مختلف چیزوں جمع کر کے نہیں، بلکہ مختلف چیزوں میں سے صرف ایک کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. ان ناموں کے اندر جو چھپے ہوئے معانی الواحد اور الاحد کے اندر بڑے پیارے پیارے معانی ہیں، مختلف معانی ہیں، میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، مثلیت کی نفی ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ احد ہے، جس کا کوئی مثیل، جس کی کوئی مثل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیا ولم يكن له كفوا احد، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دوسرا معنی جو اندر چھپا ہے، کیفیت کی نفی، جب مثلیت کی نفی ہو گئی تو پھر کیفیت کی بھی نفی ہے. کیفیت تو مثلیت میں کیا فرق ہے؟ مثلیت میں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی دوسری ذات ہے, ٹھیک, اس کی نفی کی گئی, کوئی بھی نہیں ہے. اچھا کیفیت, اگر کوئی ذات نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ یہ کیسے کا سوال جو ہے اسے کیفیت کہتے ہیں. تو احد میں اس کی نفی بھی ہو رہی, اور واحد میں کہ کیفیت اس چیز کی بیان کی جاتی ہے جس کی کوئی مثل ہو یا جس کا کوئی دوسرا ہو. جب اللہ تعالیٰ ہے ہی ایک, اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے, تو پھر کیفیت بھی, اس کی کیفیت بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا اس کی کیا کیفیت ہے. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے قل ھو اللہ احد, ایک ہے, تو پھر نہ تو مثل کی ضرورت پڑی ہمیں اور نہ ہی کیفیت بیان کرنے کی. جیسا بھی ہے ہمارا رب جل شان و سبحانہ وتعالی, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال کا مالک ہے, پیارا نام کا مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پیاری ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی سارے صفات صفات الکمال ہیں. احد اور واحد کے معنی کے اندر جو تیسرا معنی چھپا ہوا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سارے کے سارے صفات کمال ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. رحم انسان بھی کرتا ہے, رحم جانور بھی کرتا ہے, سچ انسان بھی بولتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے, اللہ تعالیٰ کے سچ جیسے کوئی مخلوق ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور انسان کی صفت سچ جو ہے وہ ناقص ہے. جتنے کمال کے ذریعے پر پہنچتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے نقص نظر آتا ہے. ایک صفت میں اگر کوئی شخص بھی کمال کے قریب کے کمال درجہ حاصل کرے تو دوسری صفات میں نقص پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے صفات صفات کمال ہیں. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے, ہر صفت میں الگ الگ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, منتہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کمال کا, سنتا ہے کمال کا, رحم کرتا ہے کمال کا, پکڑتا ہے کمال کا, یعنی انتہا ہے. مخلوق میں سے جتنے بھی بڑے بڑے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں خالق کے ساتھ کبھی بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قبر کے اندر بھی سنتے ہیں, ان کو پکار اگر پکارتے ہو تو وہ بگڑی کو بناتے بھی ہیں, تمہاری پکار کو بھی سنتے ہیں, تمہارے مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں. عجب بات ہے. الواحد الاحد کو سمجھا نہیں ہے, جس کا سننا کمال کا ہے, انتہا درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے, اسے کہتے ہیں کمال, انتہا. تو کیا قبر والا بھی بیچارہ جو مر چکا ہے یہ بھی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے, ہر زبان سمجھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ واحد احد کیسے ہے؟ جو واحد احد آپ نے جان لیا اور آپ کو ایمان ہے, یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, احد ہے, تو پھر تو آپ نے دوسرا تو بنا ہی دیا نا. دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی ہے, چوتھا بھی ہے, دسواں بھی ہے, سینکڑوں ہزاروں ہیں. آج امت اسلامیہ پر نظر دوڑائیں, ذرا دیکھیں وہ کون سا شہر ہے, وہ کون سا گاؤں ہے, وہ کون سی گلی ہے جس میں کوئی مزار قائم نہ ہو اور جس میں کسی دفن شدہ مردے کی عبادت نہ کی گئی ہو. الا من رحم اللہ. پانچویں نمبر پہ احد اور واحد کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. اس لیے دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں ولد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے لوگوں نے بنایا ہے, تو فوراً لفظ کون سا بات آتا ہے؟ سبحانہ, سبحانک, سبحانہ, کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات کا ثبوت ملتا ہے، توحید الربوبیت اور توحید اسماء و صفات واحد واحد کا جسے کہتے ہیں التوحید العلمی، اس توحید علمی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. عمل کیا ہے؟ وہ ساتوں معنی جو چھپے ہوئے توحید عبادت جسے توحید عمل بھی کہتے ہیں وہ بھی اس واحد اور احد کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. آٹھویں نمبر پہ مشرکین کا رد، جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے، بے قدرے لوگ ہیں، جنہوں نے زبان سے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی زبان سے، لیکن اپنے عمل سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اللہ کے معبود بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ہیں. ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن اس نے عمل نہیں کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی درس کے شروع میں واحد و احد کے معنی میں فرق جو بیان کیا تھا. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی. جو عجب بات یہ ہے کہ آج بھی موجود ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے بلکہ ہمیں پیمان و ترازو دیا ہے کہ مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور مشرک کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اکیلے ذکر کیا جاتا ہے، واحد اللہ تعالیٰ کا. جب توحید کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ دو قسمیں بڑھ جاتے ہیں سننے والے. ایک تو خوش ہوتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، ان کے سینے کشادہ ہو جاتے ہیں، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، دل تنگ ہو جاتے ہیں، بغض سے بھر جاتے ہیں، نفرت سے بھر جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور ان اولیاء کو نہ پکارو، ان کو کیوں نہ پکارے ہم، یہی تو ہمارا وسیلہ ہے، ان کے سوا ہمارا ہے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم لات اور عزا اور ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، قریب کر دیں. یہ گواہی ہے قرآن مجید میں ابو جہل ابو لہب کی زبان میں، شکنے عرب کی زبان میں. وہ تو قرب حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. اور جو ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سینے ان کے تنگ ہو جاتے تھے، بغض اور نفرت، دشمنی بھی آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئی، قتل کی دھمکی، جلا وطنی کی دھمکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، قتل کی سازش کی گئی. جرم کیا تھا؟ لا لا الہ الا اللہ، توحید، قول لا الہ الا اللہ، فلاح پانی، لا الہ الا اللہ کو کہو صرف زبان سے نہیں. دیکھیں ابو جہل ابو لہب جتنے برے لوگ تھے ان لوگوں نے انصاف سے کام لیا ہے. دیکھیں اس وقت تک دیکھیں زبان سے کیوں کلمہ پڑھا؟ اگر وہ نفاق کرنا چاہتے زبان سے پڑھ لیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ معنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ معنی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں واحد رب تو ہم مانتے ہیں، اگر واحد رب کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی واحد رب ہے تو ہم ہزار دفعہ کہیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ. لیکن واحد معبود آپ یہ کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ہم مان نہیں سکتے. اجعل الآلہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب بات کیا ہے کہ 360 بت ہیں کعبے کے ارد گرد، کعبے کے رب کے لیے طواف کرتے ہو اور تم اپنے ہاتھ سے تلاش و باطل معبودوں کا بھی طواف کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ نہیں، یہ تمہارے وسیلہ ہے. کس نے کہا یہ تمہارے وسیلہ ہے؟ اللہ کا پیارا نبی تو کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. دیکھیں جس کے پاس وحی ہے, الصادق قل امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب جھوٹا کیسے ہو گیا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے صادق و امین تھا, اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رکھتے تھے. عجب بات. یعنی ابو جہل ابو لہب دوسرے مشرک جو تھے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں تھا ان کو. سفر پہ جاتے تو اپنا جو بھی سونا مال متاع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیتے. کیوں بھائی؟ کتنی ان کے قبیلے مضبوط تھے, کسی اور کو جا کے دیتے نا. ابو جہل ابو لہب ان کے ابو سفیان اسلام سے پہلے کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے, ہر مجلس میں ایک ساتھ ہوتے تھے, لیکن ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں تھا. کیوں؟ سچائی کی کمی تھی اور امانت کی کمی تھی. اور جو صادق الامین ہیں اور کئی سالوں سے جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب موقع آیا سچ کو ماننے کا تب انہیں جھٹلا دیا. عجب بات. اور یہ حجت ہوگی قیامت کے سامنے کہ جس شخص کو تمہارے بیچ میں رہتا تھا سب سے اچھے اخلاق اس کے تھے, سب سے پیارا شخص وہی تھا, بچپن سے تم اسے جانتے ہو, تم نے زبان سے بھی اقرار کیا, دل سے بھی اقرار کیا, عملاً بھی اقرار کیا کہ وہ صادق اور امین ہے, جب ایک سچی دعوت لے کے آیا تب اسے جھٹلا کیوں دیا؟ اور آج دیکھیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے, اور بعض لوگوں کے سینے بند ہو جاتے ہیں. یہ مولوی پتنی کب چھٹے, یہ پتنی کیا فتنہ چاہتے ہیں, وہاں بھی پتنی کہاں سے آ گیا, کیا لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے. عجب بات ہے. یہ توحید کی بات کو عجب پٹیاں پڑھاتا ہے, اور جو کہتے ہیں فلان بزرگ کے پاس جاؤ فلان پیر کے پاس جاؤ, جس کی اولاد نہیں دادا کی دربار پہ جائے, جس کے پاس رزق نہیں وہ اجمیر کے پاس جائے, وہ بےچارے سفر کر کر کے آدھے مر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ جو بیٹا دے سکتا ہے وہ رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ جو رزق دے سکتا ہے وہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اس کے پاس کیوں نہیں جاتے جو سب کچھ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے؟ جب دینے کو آتا ہے نا بے حساب دیتا ہے, وہ جب پکڑتا ہے کسی کو تو چھوڑتا نہیں, جب کسی رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ قسم کوئی کشادہ کر نہیں سکتا, جب کسی رزق کو کشادہ کرتا ہے تو پھر کوئی تنگی پیدا نہیں کر سکتا, وہ دروازے کو چھوڑ دیتے ہو. تیسرا نام آج کے درس میں الصمد. الصمد کی دلیل سورۃ الاخلاص میں ہی اس نام کا ذکر ہوا ہے ایک جگہ پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صمد کا معنی عام زبان میں ہمیں کہتے ہیں کہ صمد یعنی بے نیاز, اردو میں داتا بھی کہا جاتا ہے, بے نیاز, داتا, حاجت روا, مشکل کشا, یہ سب معنی صمد کے اندر پائے جاتے ہیں. اور مختلف معنی ہیں, ان میں سے میں بعض علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس دیں کیا فرماتے ہیں, یعنی صمد کا معنی یہ عام معنی بتا دیتا کہ آپ ان کو یاد تو کریں, بے نیاز ہے, یہ مشکل ہے, سب نے یاد کر لیا. دیکھیں اس معنی کے اندر اور کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الصمد السید الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه, هذه صفته لا تنبغي الا له سبحانه وتعالى. اتنے پیارے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ السید ہے جس کی سیادت کامل ہے, اللہ تعالیٰ شریف ہے جس کی شرف کامل ہے, عظیم جس کی عظمت کامل ہے, حلیم ہے بردبار جس کی بردباری کامل ہے, غنی ہے جس کا غنا کامل ہے, جبار ہے جس کی جبروت کامل ہے, عالم ہے جس کا علم کامل ہے, حکیم حکمت والا جس کی حکمت کامل ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے، یعنی صمد کے اندر سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے ملتی جلتی باتیں ہیں، الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده ولهذا كانت العرب تسمي اشرافا بهذا الاسم. کہ عربی زبان میں سید جو ہے، جو قوم کا سردار تھا، بڑا تھا، عظیم تھا، تو عربی زبان کو اس کو صمد بھی کہا جاتا تھا لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ صمد کے اندر ہر صفت کمال شامل ہے. یعنی جو شخص محبوب تھا، اچھے اخلاق والا تھا، اپنے ظاہر کو اچھا کرتا تھا، صفائی سے اپنے باطن کو حسن اخلاق سے اچھا کرتا تھا، تو ان کے نزدیک اور سردار بھی تھا، لوگ اس کے بات بھی سنتے تھے، بات بھی اچھی کرتا تھا، تو مختلف اچھی صفات جب اس میں شامل ہو جاتی تھی تو عرب اسلام سے پہلے عرب جو ہیں اس کو سید کہتے اور بعض اس کو صمد بھی کہتے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کے مختلف عبارات ہیں صمد کے متعلق. بعض نے کہا الصمد وہ ہے جس کے اندر کوئی جوف نہیں. جوف جانتے ہیں، جسے انسان ہے، مخلوق ہے، ہمارے پیٹ ہے، اندر ایک خلا ہے. صمد وہ چیز ہے جس کی کوئی خلا نہیں ہوتی. ولا یأکل ولا یشرب، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. بعض نے کہا سلف میں سے صمد وہ ہے جس کی طرف سارے کے سارے مخلوق کائنات متوجہ ہوتی ہے اپنی حاجت کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے، اور وہ کسی کو محتاج نہیں. بعض نے کہا صمد وہ ہے جس سے کوئی چیز خارج نہ ہو، یعنی جو کسی کباب نہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں. اور بعض نے کہا سمجھ وہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی نہیں. تو ان سارے معنی کو دیکھا جائے، ملایا جائے، تو معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمال کے اعتبار سے صمد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حلم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، سارے اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے صمد ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں جتنے بھی معنی صمد کے سلف سے ثابت ہیں، یہ سارے سارے صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات ہمارے رب کے صفات میں سے ہیں جس کی طرف سارے کے سارے مخلوق اور کائنات متوجہ ہوتی ہے اور اپنی حاجت طلب کرتی ہے، اور یہ باقی معنی میں بیان کیے ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی بھی تفسیر ہے، امام بغوی کی پیاری تفسیر ہے، فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لفظ صمد جو ہے انہیں سارے معنیوں پر محمول کیا جائے جو سلف سے ثابت ہیں، کیونکہ یہ سارے معنی اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے جو سوا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں. شیخ الامین الشنقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی پیاری تفسیر ہے ابوال بیان، اس میں لکھتے ہیں عرب کی زبان میں صمد کا معنی معروف ہے، عربی زبان میں السید العظیم، اور یہ باقی معنی بھی بیان کیے ہیں. فاللہ تعالی هو السید الذی وحده الملجأ عند شاذ الحاجات، هو الذی تنزه وتقدس عن صفات المخلوقین كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة. تو یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ یہ سارے معنی صمد کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک غلط معنی بیان کیا گیا ہے جو سلف کے مخالف تھے، جو بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ صمد کا معنی ہے الوجود المطلق، اٹرنل ایگزسٹنس. صمد وہ ہے جو ایک ہی موجود ہے، باقی موجودات ہے ہی نہیں. تو پھر مخلوق کیا ہے؟ یہ زمین، آسمان، یہ چاند، ستارے کیا ہیں؟ یہ جن، یہ انس، یہ درند، یہ پرند کیا ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت موجود صرف ایک ہی ہے، باقی کسی نے کہا اللہ کے خیال میں ہے، کسی نے کہا اللہ کے علم میں ہے، کسی نے کہا اللہ کے کلام میں ہے، کسی نے اپنے اپنے بحث وجود کی باتیں کرتے رہے، اور لیکن معنی سب نے ایک چیز پہ اتفاق کیا کہ وجود ایک ہی ہے، اسی کہتے ہیں وجود المطلق. اور جہمیوں نے سب سے پہلے جہم بن صفوان نے باقی عقیدہ ایجاد کیا تھا، جہد صفا کے بعد دوسرے جہم نے اسے اپنایا، معتزلہ نے بھی اسے اپنایا اور یہ انہی سے مشہور ہوا. اور آج امت میں جو اشعری ماتوریدی ہیں وہ اس عقیدوں کو اپناتے ہیں. ذرا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ بات غلط ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ صمد کے معنی مشکل ہے، صمد کے معنی الوجود مطلق بھی ہے، ابسلوٹ ایگزسٹنس، اور دوسرے معنی بھی ہے کہ جس کے پورے کائنات محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں. عجب بات یہ ہے کہ جو باطن معنی تو پہلے بیان کیا، جو صحیح معنی وہ بعد میں بیان کیا ہے، اور جو باطن معنی تھا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن ان کے نزدیک معنی صحیح ہے، تو دونوں معنی صحیح ان کے نزدیک. تو یہاں پر بھی یہ غلطی ہوئی. یاد رکھیں، میں یہ جانتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی استاد نہیں ہے، تو ایسی غلطی جب بغیر استاد کی ہوتی ہے، صرف کتابوں سے علم حاصل کر کے کچھ علم حاصل کرتے تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو میری ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل، کتابوں سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ناقص علم ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، اور بعض ایسے اقوال ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے. لکھنے والے تو لکھ دیا تاکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس میں اگر غلطی ہے تو آپ جان لیں. آپ جانیں گے کیسے؟ آپ تو کچھ جانتے نہیں ہیں. استاد ہوگا تو آپ کو بتائے گا نا کہ اس کا معنی کیا ہے، اسے کیوں بیان کیا گیا ہے. لیکن جب بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے جلدی کچھ بننا چاہتے ہیں، جلدی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم کم وقت میں حاصل کر سکیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. سلف نے 20-20 سال گزارے علماء کے ساتھ، تابعین نے صحابہ کے ساتھ 10-10-20-20 سال گزارے، ابو بکر نے تابعین کے ساتھ 20-20 سال گزارے، ان کے شاگردوں نے. اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو 10 سال سے کم بہت کم لوگ ملیں گے. وہ 10 سال اس لیے کہ عالم وفات ہو گئے، پہلے وفات پا گئے، اگر زندہ ہوتا تو تب بھی اس کے ساتھ کبھی نہ چھوڑتے. تو یہ علم ہوتا ہے. یہ کون سا علم ہو کہ 2 سالوں میں میں کتابیں پڑھ کے آ کے درس دینا شروع کر دوں، یا کہوں کہ میری سے کوئی علم نہیں، یا مجھے بہت کچھ آتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور دیکھیں، ایک تو غلطی انسان خود اکیلے کرتا ہے، پھر اس غلطی کو دوسروں لاکھوں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یاد رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کے ذمہ دار ہوں. مرشد قائم کے دن سوال کیا جائے گا، اور فرشتوں نے لکھا، کہنے والے نے کہہ دیا، لکھنے والے نے لکھ لیا، جواب دے کہنے والا ہے، اور قائم دن سوال ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں جن کو شدید ترین عذاب ہوگا قیامت، اشد الناس عذاب یوم القیامہ. نمبر 1، جس کو نبی نے قتل کیا، جس نے نبی کو قتل کیا، جس کو نبی نے قتل کیا، نبی کا قاتل یا نبی سے مقتول، یہ قیامت دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ملے گا. دوسرے نمبر، جس کے ساتھ کھڑا ہوگا، من اضل الناس بغیر علم، جو شخص لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا ہے. وہ بات اچھی کرنا چاہتا تھا، دعوت تبلیغ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو رہراس میں بلانا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ خود اس کے پاس مکمل علم نہیں تھا، تو لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا. قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوگا جو نبی کا قاتل ہے. جرم دیکھیں، کیونکہ علم نہیں ہے تو اب لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور پھر جو گمراہ ہوگا صراط مستقیم پہ کہاں چل سکتا ہے وہ. اور تیسرا ہے تصویر بنانے والا. یہ 3 ہیں جو قیامت کے دن شدید عذاب کے سامنے جو ان کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صمد کا صحیح معنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، غلط معنی تو ہم نے الگ کر دیا، تو صحیح معنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جب یہ کمزور، یہ مسکین، یہ حقیر، یہ فقیر بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب صمد ہے اور صفات کمال کا مالک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اسے کچھ چیز عاجز بھی نہیں کر سکتی، اور ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، اور سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، اور نہ کوئی سی مشکل پیش آتی ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یہ بندہ جو ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کا رب اتنا عظیم ہے, اس کا رب اس کے قریب ہے, اس سے دور نہیں ہے. وہ پھر اپنی حاجتیں اپنے رب سے طلب کرتا ہے, اس کے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کے لیے اٹھتے ہیں, جب دامن پھیلتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا دامن پھیلاتا ہے, جب بھی مانگتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, جب بھی توکل کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے, جب بھی ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, جب بھی امید رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے رب پہ امید رکھتا ہے, اس کے سارے کے سارے مدد پکار اس کے حرکات اور سکنات رب کے لیے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام من یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, وہ کون ہے جو بے کس کی اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے, اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے, ويكشف السوء اور تکلیف کو دور کرتا ہے, ويجعلكم خلفاء الارض اور تمہیں زمین کے خلیفہ بناتا ہے, الہ مع اللہ کہ کوئی اور ہے معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کوئی اور ہے الہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, قلیلا ما تذکرون کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. سورۃ النمل آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن رسول کی جنہ کی صلی اللہ صالحین کے مسلمان کی صلی اللہ کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.